الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم العلماء أمناء الدين ما لم يخالط الأمراء وإذا خالطوهم فهم لصوص الدين فاحذروهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد إعلاء كلمة حق عند سلطان جائر. صدق الله ورسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اس میں نہیں کلام کے دوبند کا وجود، اس میں نہیں کلام کے دیوبند کا وجود، ہندوستان کے سر پہ ہے احسان مصطفیٰ، اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ. اس مدرسہ کے جذبہ عزت سرشت سے پہنچا ہے خاص و عام کو فیضان مصطفیٰ اور گونجے گا چار کھونٹ میں ننوتوی کا نام، بانٹا ہے جس نے بادہ عرفان مصطفیٰ. میرے واجب الاحترام قلعہ دیدار سنگھ ضلع گجروالا کے غیور نوجوانوں اور دوستوں، آج کافی طویل عرصے کے بعد آپ حضرات کے شہر میں تقریر غرض سے حاضری ہوئی ہے. مجھے یہ کہا گیا ہے کہ میں آپ کے سامنے مجاہدین اسلام کا تذکرہ کروں، چونکہ یہ کانفرنس جہاد کانفرنس کے نام سے معنون ہے، اس لیے میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تاریخ اسلام کے ان مجاہدوں کا تذکرہ کروں کہ جنہوں نے تلوار سے، تیر و تفنگ سے، زبان و قلم سے تختہ دار پر لٹک کر زندانوں کی اوٹ میں جا کر بچوں کو یتیم کرا کر، بیویوں کو بیوہ کرا کر، لٹ کر، پٹ کر، مٹ کر قرآن کو اونچا کیا اور مصطفیٰ کے فرمان کو اونچا کیا. میں چاہتا ہوں کہ آج ان کی درخشندہ تاریخ آپ سامنے رکھی جائے۔ میرے دوستو، میرا موضوع تو کچھ اور تھا، لیکن دوستوں نے مجھے موضوع یہی ذمہ لگایا کہ اکابر علماء دیوبند کی تاریخ کی روشنی میں حضور علیہ السلام سے لے کر آج تک کے مجاہدوں کی تاریخ بیان کی جائے۔ ہمیں فخر ہے کہ ہماری تاریخ ہے، ہمیں فخر ہے کہ ہماری دیوبند کے علماء کو طبقے کے عام کی طرح نہیں ہے کہ جن کا شجرہ نسب کوئی نہ ہو، جس کا شجرہ کاشنا نوتوی سے لے کر مدینہ کے تاجدار تک پہنچتا ہے، جن کا علم بھی مدینے سے آیا ہے، جن کی ولایت بھی مدینے سے آئی ہے، اور یہاں پر وہ نام نہاد عاشق اور کئی نام نہاد حدیث کے ٹھیکیدار اپنے آپ کو کہنے والے، جن کا شجرہ نسب کوئی نہیں، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کا شجرہ ٹالی شاہ سے کتر شاہ پر ختم ہو جاتا ہے، اور کئی ایسے ہیں کہ جن کا شجرہ دہلی سے بٹالے پر جا کر ختم ہو جاتا ہے، لیکن ایک قاسم نانوتوی ہے کہ جس کا شجرہ شاہ ولی اللہ سے ہو کر، مجدد الفسانی سے ہو کر، جس کا شجرہ احمد بن حنبل سے ہو کر، ابو حنیفہ سے ہو کر گنبد خضرا تک پہنچ جاتا ہے۔ ایک زندہ جاوید کہانی ہے، فتوے لگانا بڑے آسان ہے، باتیں کرنا بڑا آسان ہے، نقالی اور لفاظی بڑی آسان ہے، ہکے لگانا اور جناب چڑھ چڑھ کے باتیں کرنا بڑا آسان ہے، لیکن کوئی ایک مثال پیدا کرو کہ مالٹا کے سنگلاک سناٹوں میں کون گیا، بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ گردن کس کی کٹی، اسکندریہ کی جیل میں لوہے کی سلاخیں کس کی کمر پہ لگائی گئی، اور کالا پانی اور جزیرہ انڈمان میں نغمہ ہائے آزادی کے گیت کس نے گائے۔ یہ مجاہدوں کی تاریخ ہے، اور ہمیں فخر ہے کہ دیوبند کا صرف علم مدینے سے نہیں ملتا، صرف ولایت مدینے سے نہیں ملتی، دیوبند ایک اس تحریک کا نام ہے، دار العلوم دیوبند اس تک مکتبہ فکر کا نام ہے کہ جس نے استقامت کا سبق طائف کی گلیوں سے سیکھا ہے۔ جس نے دین پر پختہ رہنے کا طریقہ بلال حبشی کے قدموں سے سیکھا ہے، جس نے استقامت و استقلال کی سنت حدیب بن ابی سے حاصل کی ہے، اور ابن دسنا اور طارق زید ابن دسنا اور طارق ابن زید کے قدموں سے حاصل کی ہے۔ یہ ایک زندہ جاوید کہانی ہے۔ میرے دوستو، جب میں انبیاء کی تاریخ پر غور کرتا ہوں تو مجھے صاف نظر آتا ہے کہ اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے نام کو اونچا کرنے کے لیے، توحید کے جرم میں، شریعت کے جرم میں، وحدانیت کے جرم میں زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیرا گیا، موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے مقابلے میں آنا پڑا، ابراہیم کو عرش نمرود میں گرنا پڑا دین کے لیے۔ نبیوں کا سب سے بڑا کمال، پیغمبروں کا سب سے بڑا اعزاز، نبیوں کی سب سے بڑی سنت یہ ہے کہ انسان اپنے مشن پر، اپنے نصب العین پر، اپنے فکر پر، اپنے اغراض و مقاصد پر زندگی لٹا دے، بچے لٹا دے، بیویاں لٹا دے، اور سب کچھ لٹا دے، اپنے دامن سے نہ قرآن چھوڑے نہ مصطفیٰ کا فرمان چھوڑے۔ یہ نبیوں کا سب سے بڑا کمال ہے اس دین کے لیے۔ ایک پیغمبر کی بات آپ ذرا توجہ سے سماعت فرمائیں۔ قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے اصحاب الرس کا، رس عربی زبان میں کنویں کو کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں گندے کنویں کو رس، اصحاب الرس یعنی کنویں والے۔ ایک پیغمبر سے حضرت حنظلہ بن صفوان علیہ الصلوۃ والسلام 350 سال توحید کا پیغام سنایا. قوم اتنی نافرمان ہے کہ قوم نے کہا اے حنظلہ توحید کی دعوت کو بند کر دے. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا. قوم آئی اور اس اللہ کے پیغمبر کو قوم نے اٹھا کر ایک گندے کنویں ڈال دیا اور 350 سال میں ایک پانی کے ماشکی نے غریب دیہاتی نے اس پیغمبر کا کلمہ پڑھا. 350 سال ایک دیہاتی, 350 سال میں ایک دیہاتی نے نبی کا کلمہ پڑھا. اب پیغمبر کو کنویں میں بند کر دیا اور اوپر ایک پتھر کی چٹان رکھی. 3 دن گزر گئے, رات کی تاریکی میں وہ نبی کا صحابی آتا ہے اور ایک سوراخ کے اندر سے نبی سے کہتا ہے یا نبی اللہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی نے کہا کہ اے میرے حبشی صحابی یاد رکھنا کلمے کو نہ چھوڑنا. اس نے کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی نے کیا فرمایا کہ کلمے کو نہ چھوڑنا, دین کو نہ چھوڑنا. 2 دنوں کے بعد پھر وہ صحابی آیا کہ اللہ کے نبی آپ کنویں میں بند ہیں, میرے لیے کیا حکم ہے؟ تو نبی نے فرمایا اے پانی کے تقسیم کرنے والے واش کی میرے ماننے والے سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن کلمے کو کبھی نہ چھوڑنا. 5 دن گزر گئے, 7 دن گزر گئے. 8 دنوں کے بعد ساری قوم جمع ہو کر آئی. ان کی قوم کے اندر وہ پیغمبر پیدا ہوئے تھے. انہوں نے کہا 8 دن کنویں میں بند ایک انسان ہے, اپنا موقف بدل گیا ہوگا, اپنا پیغام چھوڑ گیا ہوگا. جب اس نمبر کے کنویں سے کے اوپر سے پتھر کی چٹان کو ہٹایا اور قوم نے پوچھا اے حنظلہ بتا تیری کیا رائے ہے, تو حنظلہ بن صفوان علیہ السلام نے فرمایا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, ایک اللہ سوا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. قوم نے پھر پیغمبر کو کنویں میں ڈالا اور مٹی علاقے اکٹھی کی اور اس کنویں میں ڈالنے لگے. نبی کنویں میں ہے اور مٹی کو کنویں میں ڈالا جاتا ہے. اس زندہ پیغمبر کو گردن تک مٹی میں دفن کر دیا, پیغمبر سر اوپر رہ گیا اور جسم مٹی میں دفن کر دیا اور پوچھا اے نبی بتا کیا کیا حال ہے اور اب تو کلمے کی بات کو چھوڑتا ہے کہ نہیں؟ تو اس حنظلہ نے کہا کہ میرے جسم کا ریزہ ریز کر دو, خدا کی توحید کو نبی کبھی نہیں چھوڑ سکتا. چنانچہ اس پیغمبر کو زندہ دفن کر کے مٹی سر پر ڈال کر ساری قوم اس کنویں کے اوپر کھڑی ہو کر ناچنے لگی. اللہ کی غیرت کو جوش آیا, فرمایا اے جبریل اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹا دے. میرے دوستو دین کے لیے پیغمبر کتنی تکلیف اٹھاتا ہے. ہم نے جب تاریخ کے اور آپ کو پلٹ کر دیکھا تو ہمیں صاف نظر آتا ہے کہ جس ہر دور میں باطل جس رنگ میں آیا حق کا نمائندہ اسی رنگ میں آیا. باطل فرعون کی شکل میں آیا, حق موسیٰ کی شکل میں آیا. باطل نمرود کی شکل میں آیا, حق ابراہیم کی شکل میں آیا. باطل بنی اسرائیل کے خونخواروں کی شکل میں آیا, حق عیسیٰ پیغمبر کی شکل میں آیا. باطل قیصر و قسط کی شکل میں آیا, حق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں آیا. اور باطل حجاج ابن یوسف کی شکل میں آیا, حق سعید ابن جبیر کی شکل میں آیا. باطل خلیفہ منصور کی شکل میں آیا, حق امام ابو حنیفہ کی شکل میں آیا. باطل معتصم باللہ کی شکل میں آیا, حق احمد بن حنبل کی شکل میں آیا. باطل نظام الملک بادشاہ کی شکل میں آیا, حق امام غزالی کی شکل میں آیا. باطل فتنہ طاطا کی شکل میں آیا, حق ابن تیمیہ کی شکل میں آیا. اور باطل جلال الدین اکبر کی شکل میں آیا, حق مجدد الفسانی کی شکل میں آیا. اور باطل فتنہ انموذک کی شکل میں آیا, حق شاہ ولی اللہ کی شکل میں آیا. اور باطل راجہ رنجیت سنگھ کی شکل میں آیا, حق شاہ اسماعیل شہید کی شکل میں آیا. اور باطل انگریز کی شکل میں آیا, تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا. سنت علماء دیوبند کا شجرہ سب انبیاء سے ملتا ہے, صحابہ سے ملتا ہے. ہندوستان کی کوئی جماعت اپنا شجرہ ایسا بنا کر تو دکھائے, ایسی تاریخ لا کر تو دکھائے. بدر کے میدان میں 14 صحابہ شہید ہوئے, ذرا توجہ کریں. بدر کے میدان میں 14 صحابی شہید ہوئے, احد کے میدان میں 70 صحابی شہید ہوئے, خندق کی وادی میں 19 صحابی شہید ہوئے, خیبر کی لڑائی میں 12 صحابی شہید ہوئے, حنین کے مارکے میں 22 صحابی شہید ہوئے, بنی لحیان کے قبیلے میں 10 صحابی صحابی شہید ہوئے، بیر معونہ پہ 67 صحابی شہید ہوئے، فتح مکہ کے سفر میں 7 صحابی شہید ہوئے، حدیبیہ کے سفر میں 3 صحابی شہید ہوئے، حضور علیہ السلام کے 23 سالہ دور نبوت میں 256 صحابی شہید ہوئے، اور خلافت راشدہ کے 50 سالہ دور میں 27,000 صحابی شہید ہوئے، صحابی بدر میں شہید ہوئے۔ میری تاریخ ہے کہ صحابی بدر میں شہید ہوا، شاہ اسماعیل بالا کوٹ کے پہاڑوں پہ شہید ہوا، اور میری تاریخ بدر کے غازوں سے ملتی ہے، میری تاریخ احد کے شہیدوں سے ملتی ہے، میری تاریخ خندق کی کھیوں میں نذرانے عقیدت شہادت کا پیش کرنے والوں سے ملتی ہے۔ اگر تاریخ اسلام کی خون بہاتی ہے تو دیوبند نے خون بہایا، اگر مال دیتی ہے دیوبند نے مال دا، اگر تاریخ میں سب کچھ لٹانا لکھا ہے تو دیوبند کے بزرگوں نے سب کچھ لٹا کر بھی مصطفیٰ کے قرآن کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا دیا۔ تو فتوے لگانا بڑا آسان ہے، حلوے کی رکابی پہ ختم دینا بڑا آسان ہے، ٹھیک ہے، لیکن گردن کٹانا بڑا مشکل ہے۔ گردن کٹانا مشکل ہے یا نہیں؟ دین کے لیے تو نے کیا کیا؟ دین کے لیے میرے پیغمبر کے دندان مبارک شہید ہوئے، توجہ ہے، دین کے لیے میرے نبی کے دندان مبارک شہید ہوئے، دین کے لیے میرے پیغمبر کے ماتھے مبارک پر خول چبھ گیا، دین کے لیے پیغمبر بے ہوش ہو کر احد کی ایک کھائی میں گر گئے، دین کے لیے بلال حبشی کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا، دین کے لیے خبیب ابن ابی کو تخت رار پر لٹکا دیا گیا، دین کے لیے زید ابن دسنا کو پاؤں میں زنجیریں پہنا کر مکہ کے چوک میں پھانسی دے دی گئی، دین کے لیے طارق ابن زید کو پہاڑ کی چوٹی سے گرا کر ذبح کر دیا گیا، اور دین کے لیے سمیہ کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، دین کے لیے حضرت عمار ابن یاسر کو نیزے مار مار کر شہید کر دیا گیا، اور دین کے لیے راستوں میں کانٹے بچھائے گئے، دین کے لیے سعید ابن جبیر کو حجاج ابن یوسف کی عدالت کے سامنے 5,000 علماء کی موجودگی میں ذبح کر دیا گیا، اور دین کے لیے ابو حنیفہ کا جنازہ جیل سے اٹھا اور اس کے جنازے کو دیکھ کر 90,000 عیسائیوں نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا۔ کے لیے امام مالک کا منہ کالا کر کے مدینہ کی گلیوں میں پھرایا گیا، اس دین کے لیے امام شافی پہ کفر کا فتویٰ لگایا گیا، اس دین کے لیے احمد بن حنبل کی پشت پر روزانہ 40 کوڑوں کی سزا جاتی تھی، اور دین کے لیے امام غزالی کو بغداد کے جنگلوں میں دھکیل دیا گیا، اور دین کے لیے فتنہ تتار کا مقابلہ کرنے کے لیے ابن تیمیہ تلوار ہاتھ میں لے کر میدان کارزہ میں کودا، وہ ابن تیمیہ کہ جس نے 600 کتابیں لکھی، وہ ابن تیمیہ کہ جس کے علم کو دیکھ کر پلی زمین پر گرتی ہے، ابن تیمیہ جس کے شاگردوں میں ابن امام ابن کثیر تفسیر ابن کثیر کا مصنف ہے، جس کے شاگردوں میں حافظ ابن قیم جوزی ہے، اور جس کے شاگردوں میں 10,000 علماء روزانہ بیٹھ کر حدیث لکھا کرتے تھے، وہ ابن تیمیہ کہ اس کا جنازہ دمشق کی جیل سے اٹھا تو 3,50,000 علماء نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ توجہ کریں، دین کے لیے، قرآن کے لیے، شریعت کے لیے امام راضی کو تکلیفیں آئیں، دین کے لیے جلال الدین اکبر کا مقابلہ کرنے کے لیے مجدد الفسانی سر پر کفن باندھ کر سڑکوں پہ نکلایا، میدان میں آ گیا، کھدر کے کپڑے پہن کر اکبر بادشاہ سے ٹکرا گیا، اکبر کی فوج سے ٹکرا گیا، اکبر کی سلطنت سے ٹکرا گیا، اور اس کے بعد جب اکبر نے مجدد الفسانی کو جیل میں ڈالا اور جہانگیر اس کا بیٹا بادشاہ بنا تو دنیا نے دیکھا کہ جہانگیر کے دربار میں مجدد کو ہتھکڑیاں لگا کر لایا گیا، تو اس کو کہا گیا کہ میرے دربار میں سجدہ کر، وہ اکڑ کر بادشاہ کے سامنے پیش ہوا، پھر آخر جہانگیر کب جیل میں جا کر معافی مانگتا ہے، مجدد کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ مجدد کو کہا گیا کہ بادشاہ کے سامنے سر جھکا دے، مجدد رہا گردن ایک خدا کے سوا کسی کے دروازے پر نہیں جھکتی، مجدد نے بتا دیا اور لڑو مجددی بننا ہے تو سر ایک خدا کے آگے جھکاؤ، آج پاکستان کا ہر ملا مجددی کہلاتا ہے، ہر پیر مجددی کہلاتا ہے، اور مجدد نے بتا دیا کسی آستانے پر سر نہیں جھکے گا، کسی قبر پر سر نہیں جھکے گا، کسی بادشاہ کے دروازے پر سر نہیں جھکے گا، مجدد کا سر جھکتا ہے تو خدا کے سامنے جھکتا ہے، سر کٹ سکتا ہے کسی غیر کے سامنے مجدد کا سر نہیں جھک سکتا ہے۔ جی میں مجددی ہوں، میں نقش بندی ہوں، یہ مجددی ایسے ہوتے ہیں، آ میں تجھے اقبال کے دروازے پر لے چلوں، اشاعر مشرق اقبال مجدد الفسانی کی قبر پر سرہند کی بستی میں جاتا ہے اور جا کر کہتا ہے کہ اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، مجدد الفسانی کی قبر پر علامہ اقبال نے جا کر کہا اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے، کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار،
اور اس خاک کے ذروں سے ہے شرمندہ ستارے کہ اس خاک میں پوشیدہ ہے وہ صاحب اسرار. اگر دن جھکی جس کی جہانگیر کے آگے, اگر دن جھکی جس کی جہانگیر کے آگے ہے اس کے نفس گرم سے گرمی احرار. اتنا عظیم انسان تھا مجدد الفسانی, اگر ہندوستان میں نہ ہوتا, آج ہندوستان میں کوئی اسلام کا نام لینے والا نہ ہوتا, فتاوی عالمگیری مجدد الفسانی کے ساتھ آدھے خواجہ معصوم رحمت اللہ علیہ نے ترتیب دلوایا, اگر مجدد نہ ہوتا اسلام کا نام و نشان اس برے صغیر میں آج تک قائم نہ رہتا. مجدد الفسانی نے ٹکرا کر اللہ کے دین کو زندہ رکھا. رکھا یا نہیں رکھا؟ یہ اسلام کی تعریف سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسلام کی اسی تعریف کو دہرانے کے لیے ہندوستان میں اللہ نے شاہ ولی اللہ کو پیدا کیا. کس کو پیدا کیا؟ شاہ ولی اللہ کو جانتے ہو؟ شاہ ولی اللہ کو جانتے ہو نا؟ شاہ ولی اللہ اتنا عظیم انسان ہے, توجہ کریں کہ شاہ ولی اللہ سے پہلے قرآن پاک کا ترجمہ عربی زبان سے دنیا کی کسی زبان میں منتقل نہیں ہوا تھا. شاہ ولی اللہ ہندوستان کا وہ پہلا عظیم عالم ہے جس نے قرآن کا ترجمہ سب سے پہلے فارسی زبان میں کیا, اس لیے کہ ہندوستان پر مغلوں کی حکومت تھی اور مغل ایران سے آئے تھے اور ان کی سلطنت میں زبان فارسی تھی. پورے ہندوستان کی, ہندوستان کے گھر گھر میں, مدرسے مدرسے قرآن سمجھانے کا کارنامہ شاہ ولی اللہ کے سر ہے کہ جس نے قرآن کا ترجمہ فارسی میں کیا. اور اس کے بعد ان کے بڑے بیٹے شاہ عبدالعزیز نے فارسی میں قرآن کی تفسیر تفسیر عزیزی لکھی, اور اس کے بعد ان کے دو بیٹے شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین نے قرآن پاک کا ترجمہ اردو زبان میں کیا. اردو میں ترجمہ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین کا آج بھی آپ کو ہر مسجد کی الماری سے ملے گا, ہر مسجد کے محراب سے ملے گا. اور ہندوستان میں اردو کا یہ سب سے پہلا ترجمہ ہے کہ جس کو شاہ ولی اللہ کے بیٹوں نے لکھا. اور آج اتنے سو سال کے بعد جتنے بھی اردو کے تراجم ہیں ان تمام ترجموں کی بنیاد شاہ ولی اللہ کا یہی ترجمہ ہے. اور جو ترجمہ ان دونوں علماء کے ترجموں سے نہیں ملتا تھا اس کو سعودی عرب اور 20 عرب ملکوں نے ضبط کر لیا ہے. کر لیا ہے یا نہیں؟ آپ شاید یاد نہیں ہیں. یاد ہے وہ ترجمہ جو ضبط کیا اس پر رابطہ عالم اسلامی نے یہ لکھا ہے کہ یہ ترجمہ اس لیے ضبط کیا جاتا ہے کہ شاہ عبدالقادر اور شاہ رفیع الدین کے ترجمے سے نہیں ملتا. اور انہوں نے جناب پاکستان میں آسمان سر پہ اٹھا لیا, ہماری تفسیر کنزل ایمان پر پابندی ہٹائی جائے. اٹھا کے نہیں اٹھائے, آسمان سر پہ اٹھا لیا, ہمارا ترجمہ واگزار کیا جائے. وہ پوری ادا خانیت نے الٹے لٹک کر ایک ترجمہ لکھا تھا, ساری زندگی میں قرآن کا ایک ترجمہ, اس کو بھی 1700 غلطیاں اس میں داخل کر کے 1700 غلطیاں نکال کر پورے عرب ملکوں نے ضبط کر لیا ہے. اب ان کے پاس چیز کوئی نہیں ہے سوائے وویلا کے. اور جناب علی اتنا اونچا وویلا کیا کہ کنزل ایمان پر پابندی ہٹاؤ, پابندی ہٹاتے ہٹاتے اپنا داخلہ بھی عرب میں بند کروا بیٹھے. پابندی ہٹاتے ہٹاتے اپنا داخلہ ہی. میں نے لاہور کے ایک جلسے میں کہا تھا, میں نے کہا جناب تمہیں پڑھے کہ تمہارے ملاؤں کا داخلہ سعودی عرب میں کیوں بند ہوا, مکہ مدینے میں کیوں بند ہوا؟ ایسا بھی کوئی نام راج عاشق ہے کہ جس کا داخلہ محبوب کی گلیوں سے بند کر دیا جائے؟ ایسا کوئی نام راج عاشق ہے؟ ان کا داخلہ بند ہوا, ہوا یا نہیں ہوا؟ اللہ نے فرمایا او پاکستان کے بدتیوں, او شرک کرنے والوں, مجھے بھی کبریائی کی قسم, تم نے اپنی مسجدوں میں ان کا داخلہ بند کیا جو میرا پیغام لے کر پوری دنیا میں پہنچ گئے. تم نے ان کا داخلہ اپنی مسجدوں میں بند کیا جہاں 27 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, تم نے وہاں سے تبلیغی جماعت کا داخلہ بند کیا. اور مجھے بھی خدا نہ کہنا اگر تمہارا داخلہ وہاں سے بند نہ کر جہاں 1,00,000 کا ثواب ملتا ہے. بند ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور بولو, بڑا شور مچایا. ہم نے اس وقت بھی شاہ فہد کو مبارکباد دی تھی کہ تم نے قرآن کی اس آیت پہ عمل کیا ہے, انما المشرکون نجسون فلا یقرب المسجد الحرام, مشرک پلید ہوتے ہیں ان کعبے کے قریب نہ آنے دیا جائے. نہیں کہہ رہے نہیں, اور پلید ہوتا ہے کہ نہیں مشرک؟ بڑا شور مچایا بھائی. ہم اور جناب پیر کرم شاہ نے تو ایک رسالہ لکھ کر بھیجا سعودی عرب میں, ہم حضور کو بس مانتے ہیں, حضور کو, ہم اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب نہیں مانتے, اللہ کے سوا کسی کو ہر جگہ موجود نہیں مانتے. اس پاگل سے پوچھو کہ اگر تم نہیں مانتے تو احمد رضا کی کتابوں کو چوک میں رکھ کر آگ کیوں نہیں لگاتے؟ اور جناب تمہیں تو اتنی بھی عقل نہیں ہے, تم علماء دیوبند پہ کفر کا فتویٰ لگاتے ہو. مجھے حیرانی ہوتی ہے اس عاصم نانوتوی کو کافر کہتے ہو جناب جب مدینے سے 7 میل پیچھے اپنا جوتا اتار دیتا ہے کہ 1400 سال پہلے پتھروں پہ کملی والے کے قدم آئے ہوں, اور نانوتوی کا جوتا کہیں قدموں کے اوپر نہ آ جائے. جب پتھروں سے حیا کرتا ہے جوتا نہیں لے جاتا, اس کو کہتے ہو یہ یہ عاشق رسول نے یہ کافر ہے، اور جو نبی مصلی پہ کھڑے ہوئے امام کو کافر کہے اس کو جناب علی عاشق رسول کہتے ہو، اس سے بڑی گھٹائی اس دنیا میں کوئی نہیں. گھٹائی ہے یا نہیں؟ ادھر کہتے ہیں نبی ہر جگہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ نبی کو ہر چیز کا اختیار ہے، کہتے ہیں نا بھائی؟ نبی مختار کل ہے. ایک بات ذہن میں رکھیں، جو پیغمبر کو ہر جگہ موجود مانے وہ لا شک مشرک ہے، جو نبی کو عالم الغیب کہے وہ لا شک مشرک ہے، جو پیغمبر کو مختار کل کہے وہ لا شک مشرک ہے، اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں. نہیں کہے نہیں؟ کہتے جی نبی مختار کل ہے، تو میں کہتا ہوں نبی علیہ السلام اگر مختار کل ہے بقول تو ہے، تیری مسجد میں تیری مرضی کے بغیر امام نہ آ سکے، میری مرضی میں کے بغیر میری مسجد میں امام نہ آ سکے. نبی علیہ السلام کو اتنا بھی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی کے بغیر امام کو مصلی پہ کھڑا کر دیا. ادھر کہتے ہو مختار کل ہے، کہتے ہیں کہ نہیں؟ اور مختار کل کہتے ہو یہ جی مدینے سے کھرور آئی ہے، یہ جی مدینے کی خاک شفا ہے، یہ جی مدینے کی مٹی ہے، اور مدینے کی مٹی کو چومتا رہے مٹی میں شرک بھی کرتا ہے، اپنے آپ کو نبی کا عاشق بھی کہتا ہے، اس سے بڑا مشرک دنیا میں کوئی نہیں. جو قبروں کا طواف کرے، جو قبروں پہ پھولوں کی چادر چڑھائے، جو قبروں پہ سجدہ کرے، اور جو قبر پہ ارے گلاب سے غسل دے. میں سوال کرتا ہوں، قبر پہ طواف کرنا جائز ہوتا؟ صدیق اکبر مصطفیٰ کی قبر کا طواف کرتے اور قبر پہ چادر چڑھانا جائز ہوتا؟ صحابہ پیغمبر کی قبر پر چادر چڑھاتے، قبر پہ پھولوں کی چادر جائز ہوتی، قبر پہ ارکے گلاب سے غسل دینا جائز ہوتا؟ میرے مصطفیٰ کی قبر پہ صحابہ ارکے گلاب سے غسل دیتے، قبر پہ سجدہ کرتے. اگر پیغمبر کی قبر پہ سجدہ جائز نہیں، پیغمبر کی قبر کا طواف جائز نہیں، پیغمبر کی قبر پہ چراغ جلانا جائز نہیں، تو نبی کی قبر سے بہتر کسی کی قبر نہیں ہے. آج اگر پاکستان میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ کوئی وزیر علی سید علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی قبر پہ ارکے گلاب سے غسل دیتا ہے، اس کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. بڑی تکلیف ہوتی ہے جب دیوبند کا نام آتا ہے، تو بڑی تکلیف ہوتی ہوئی ہے. اور میں نے کہا چلو ہم تو کبھی کبھی تمہیں جوارش پاپوش کھلا دیتے ہیں، سمجھے بات؟ ہم تو کبھی کبھی تمہیں جوارش پاپوش کھلا دیتے ہیں، لیکن ان تبلیغی جماعت والوں کا کیا قصور ہے بیچاروں؟ کہنے لگا ان کا قصور تھوڑا ہے کہ جو ان کے ساتھ دس دن کے لیے چلا جاتا ہے تو ہمیں پھر جمعرات کی روٹی نہیں بھیجتا. تھوڑا قصور ہے، بڑا قصور ہے، ٹھیک ہے نا بھائی؟ اور یہ لوٹا بھی اپنا، مسلح بھی اپنا، پیسہ بھی اپنا، اور وقت بھی اپنا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بس جڑا گیا تو ہو گیا، جڑا گیا تو ہو. کتابوں میں لکھن کے قریب نہ جائیں، یہ گستاخ ہیں. یہ ان کے پاس بسترا ہوتا ہے، بسترا ان کے پاس مسواک ہوتا، مسواک چب دیے ہیں ان کے پاس مسواک ہوتی ہے، مسواک تو ڈر لگ گئی. اچھا جی لوٹا بھی ہوں ہے، لوٹا تیرے سر پہ بننا ہے، لوٹا ہو گیا ہوں نا کو، یہ کوئی بات ہے جی؟ یہ ان کے قریب نہ جائیں. میں نے کہا احمد رضا کو قبر سے اٹھا کر لاؤ، محمد الدین مراد آبادی کو قبر سے لاؤ، الٹ لٹک جاؤ. اب دیوبند کا یہ فیض پوری دنیا کے 180 ملکوں میں قرآن اور نبی کا فرمان لے کر پہنچ چکا ہے. میری گھر کوئی پلے پہ ہے کہ کوئی نہیں؟ شرک کی جڑوں کو کاٹا ہے، شرک کی جڑوں کو شاہ اسماعیل کے فرزندوں نے. شاہ اسماعیل شہید رحمت اللہ علیہ سے تمہیں کیا تکلیف ہے؟ شاہ اسماعیل سے کیا تکلیف ہے؟ یہی تکلیف ہے. اے انہوں کی پرانی عادت ہے، کوئی گل نہیں، توجہ ہے. یہ مطلب ہے ٹیکا ٹھیک لگا، جس ویلے گل سنو، جس ویلے ٹیکا لگتا ہے نا ٹیکا، تو پیڑ بڑی ہوتی ہے، ہو رہی ہے پیڑ، یہ مطلب ہے کہ ٹیکا ٹھیک لگا ہے. لیکن اج ضیاء الرحمان فاروق کی ساری پیپ شرک والی کڈ کے جائے گا. گل سنو اور میرے دوستوں جائے توجہ کریں، اور توجہ ہے نا، اگر کسی نے کوئی تکلیف ہوں تو ہو جائے، لیکن بعد اگر کوئی اٹھا تو اچھے تو ہم توڑا گے وہ کوئی گل نہیں, اٹھنا کوئی نہیں, اٹھنا چلے نہیں کوئی نہیں, تھوڑی توجہ میرے والے ہے کہ نہیں. میرا ارادہ سی کہ میں اپنا شجرا سنوا, ہر میرا جی کرتا کہ یہاں کا بھی سنا دئیے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, توجہ کرے اور توجہ ہے. اس برے صغیر پر ہند میں توحید کا پرچم سب سے اونچا کرنے والا شبری اللہ محدث دہلوی ہے, سب کو رحمت اللہ تعالیٰ نے. شبری اللہ کے چار بیٹے ہیں, شاہ عبد القادر, شاہ رفیع الدین, شاہ عبد العزیز اور شاہ عبد الغنی. چارے بیٹے قرآن کے مفسر ہیں اور حدیث کے محدث ہیں. ٹھیک ہے, قرآن کے مفسر اور حدیث کے چاروں نے اس برے صغیر پاک و ہند میں دین کو پہنچایا, قرآن کو پہنچایا, شریعت کو پہنچایا. شاہ ولی اللہ کے بعد ان کے بیٹے شاہ عبد العزیز اپنے باپ کی مسند پر بیٹھے, انہوں نے باپ کی مسند پر بیٹھ کر سب سے پہلے انگریز کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا. کس کے خلاف؟ ساری توجہ میرے ہے کہ نہیں, توجہ ہے. انگریز کے خلاف فتوی جہاد جاری کیا کہ انگریز کے فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے, انگریز کے خلاف جہاد کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ شاہ عبد العزیز کا فتویٰ سن 1764 میں جاری ہوا اور اس فتوی کی بنیاد پر آج تک کتنی تحریکیں انگریز کے خلاف چلی, شاہ عبد العزیز کے اسی فتوی کی بنیاد پر چلائی گئی. جتنے ہندوستان میں جنگیں ہوئی اسی فتوی کی بنیاد پر ہوئی. سب سے پہلے شاہ عبد العزیز فتوی پر عمل کر کے سر پر کفن باندھ کر سڑکوں پہ نکلنے والا, میدان میں آنے والا ایک مجاہد تھا, 18 سال کا مجاہد تھا. ایسا مجاہد جس کا نام فتح علی سلطان ٹیپو تھا, 18,500 کی فوج لے کر سر پر کفن باندھ کے سرنگا پٹن کے قلعے پر 1792 میں انگریزی سامراج سے ٹکرا گیا. انگریز سے ایسا ٹکرایا کہ انگریز کے بخیے ادھیر دیے, 4 صوبوں پر انگریز کو شکست دے دی. بالآخر ان کے سپہ سالار میر جعفر میر صادق کو انگریز نے 950 مربع زمین دے کر جب خرید لیا تو سلطان ٹیپو سرنگا پٹن کے قلعے پر تنہا تنہا لڑتا ہوا اور یہ کہہ رہا ہوا شہید ہو گیا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. سلطان ٹیپو وہ عظیم انسان ہے جس کی قبر پر 1932 میں مولانا ظفر علی خان نے سرنگا پٹن کے قلعے پر جا کر کہا تھا کہ ہند کو محرم اسرار وفات تو نے کیا, حق وفادار یہ مشرق کا ادا تو نے کیا, ہند میں آج ججے جذبہ بیداری ہے, تیرے حصوں نے اشار کی یہ گلکاری ہے. انگریز کے خلاف لڑائی کرنے والا فتح علی سلطان ٹیپو, انگریز کی حمایت کرنے والا نواب سراج الدولہ اور میر جعفر, میر جعفر اور نواب سراج الدولہ نے انگریز سے جگیریں لی اور علماء کے خلاف بغاوت کی, سلطان ٹیپو کے خلاف بغاوت کی. اب دیکھو تصویر کے دو رخ ہیں, ایک رخ ہے کہ سلطان ٹیپو انگریز کا مقابلہ کر رہا ہے, شاہ عبد العزیز انگریز کے خلاف سزا دے رہا ہے, اور نواب سراج الدولہ انگریز کے خلاف لڑائی کر رہا ہے جنگ پلاسی, اور اس کے مقابلے میں میر جعفر ہے اور میر صادق ہے جب 900 مربع زمین انگریز سے لے کر در پردہ انگریز کی سازشوں کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں. اور اسی طرح جب 1824 میں راجا رنجیت سنگھ نے پنجاب پر ظلم کیے تو سب سے پہلے شاہ اسماعیل شہید اور سید احمد شہید بلاکوٹ کے پہاڑوں پر پہنچے, 1831 تک لڑائی کرتے رہے. بالآخر 7,500 فوجیوں کے ہمراہ بلاکوٹ کے پہاڑوں پر شاہ اسماعیل شہید ہو گئے. سید احمد کی گردن سجدے کی حالت میں کاٹ دی گئی. شاہ اسماعیل وہ درجے کلندر ہے کہ جس کی قبر پر شورش کشمیری نے کہا تھا کہ سرزمین بالاکوٹ احمد فن شاہ شہید تیری خاک پاک میں خابید احمد شہید, آج تک نہار کے نغموں میں ان کا سوز ہے, شمع ایم آباد یہ کاغان میں افروز ہے, شہید نے بالاکوٹ کا تیری نا یہ ہم پر قرض ہے کہ شرک کی عمارت کو ڈھانا ہمارا فرض ہے. 1831 کو بالاکوٹ کا یہ واقعہ ختم ہوا اور 450 نوجوان شاہ اسماعیل کے ساتھ بالاکوٹ کی پہاڑیوں پہ شہید ہو گئے. اس کے بعد 1857 کی جنگ آزادی آئی, اس جنگ آزادی کی کیا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کی, مولانا قاسم نانوتوی, مولانا رشید احمد گنگوئی, حافظ محمد دامن شہید نے کی. میں سوال کرتا ہوں امت رضا خانیہ کو, مجھے بتاؤ کہ 1857 میں جب قاسم نانوتوی سر پہ کفن باندھ کر انگریز کے مقابلے میں آیا تھا, رشید احمد گنگوئی جب نم جنیت اور توپے چلا رہا تھا, حافظ محمد دامن جب اپنے جسم کے ٹکڑے کرا رہا تھا, اس وقت تمہارا باپ احمد رضا خان کہاں تھا؟ توجہ کرے, توجہ کرے. میرا سوال یہ ہے کہ اگر آپ اگر رضا خانی میری بات کا جواب دے، میرے چیلنج کو قبول دے، تو پھر تو بات بنتی ہے نا بھائی، اور اگر شور مچائے تو اس سے تو بات نہیں بنتی. آج میں یہ چاہوں کہ رضا خانیت کا شگرابے تاریخ کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھ دیا جائے. فیصلہ میں نے نہیں کرنا، فیصلہ آپ نے کرنا ہے. 1857 کی جنگ آزادی کے اندر علماء دیوبند نے حصہ لیا. مجھے بتائے احمد رضا خان کہا تھا، لیکن مجھے رضا خان نے کہا ایک نہیں کہ آ حضرت تو ہمارے 1856 میں پیدا ہوئے، 1857 میں وہ جنگ کیسے لڑ سکتے تھے. میں نے کہا 1856 میں جو پیدا ہوا اس کا باپ مولوی تھا. باپ کہاں تھا؟ باپ نہیں تھا تو دادا کہا تھا، دادا نہیں تھا تو پردادا کہاں تھا؟ احمد رضا کے باپ کا نام نقی علی تھا، دادے کا نام کاظم علی تھا، پردادے کا نام تقی علی تھا. سارے مولوی تھے، ان کے نام شیعہ والے نام تھے یا سنی والے نام تھے، یہ شیعہ تھا یا سنی تھا یہ تاریخ کا علیحدہ موضوع ہے. میرے پاس 35 دلائل ہیں کہ احمد رضا خود بھی راستی تھا، اس کا باپ بھی راستی تھا، اس کے بیٹے بھی راستی تھے، لیکن یہ موضوع علیحدہ ہے. سوال کرتا ہوں کہ بتاؤ احمد رضا اگر ایک سال کا تھا 1857 میں، تو 56 میں جنگ علی اس کے باپ نے جنگ آزادی میں حصہ کیوں نہیں لیا؟ تو مجھے بتایا جاتا ہے ان کے والد بیمار تھے، چلو والد حصہ نہیں لیا، ان کے استاد حصہ لے لیتے. استاد کون سے ہیں مجھے بتاتے نہیں. آج کسی رضا خانی سے پوچھے کہ اعلیٰ حضرت کے استاد کون سے ہیں وہ نہیں بتائیں گے. لیکن آج دیدار سنگھ والوں، میں احمد رضا کے استاد کے چہرے سے پردہ ہٹا کر آپ کو ننگا کر کے اس کے سامنے آپ کے سامنے اس کو واضح کر کے جاتا ہوں. احمد رضا کا استاد کا نام مولوی غلام قادر تھا، جب رضا غلام احمد قادیانی کا بڑا بھائی تھا. یہ میں اپنی توجہ کریں، توجہ، یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا. سوائے مکتبہ فریدیا ساہیوال سے رضا خانیوں کی ایک کتاب چھپی ہے کہ جس نام ہے سوان اعلی حضرت، اس سوان اعلی حضرت نے لکھا ہے کہ مولوی غلام قادر اعلی حضرت کے استاد تھے. مولوی غلام قادر کون تھا؟ مرزا غلام احمد قادیانی کا بھائی تھا. اور اس کے پاس 7 دن تک میں مولوی احمد رضا کتابیں پڑھتا رہا. 7 دن تک بچپن سارا احمد رضا نے غلام احمد قادیانی کے بھائی کے ساتھ گزارا ہو. وہ کس طرح دیوبند کو اچھا کہے، وہ کس طرح قاسم نانوتوی کو ستانا لگائے، اس لیے اس کی پرورش غلام احمد قادیانی کے گھر میں ہوئی ہے. اور جس کی پرورش انگریز کے خود کا پاتے کے گھر میں ہوئی ہو، وہ کس طرح بر صغیر پاک و ہند میں دیوبند کی قیمت کو آشکار کر سکتا ہے؟ اس کی ضرورت نہیں، ہو سے کام لے. ٹھیک ہے، توجہ ہے نا آپ کی؟ آپ کی توجہ ہے میرے دوستوں. سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ لوگ شرارت کرنا چاہتے ہیں تو مجھے حق پہنچتا ہے کہ میں حقیقت کھول کر آپ کے سامنے رکھوں. ٹھیک ہے نا بھائی؟ مولوی احمد رضا کتاب اپنی دوام العیش میں، کوکب الشہابیہ میں، حسام الحرمین میں یہ فتویٰ ہے جو قاسم نانوتوی کو کافر نہ کہے وہ خود کافر، جو رشید احمد گنگوئی کو کافر کہے وہ خود کافر، اور یہ عبدالستار نیازی لمبے تلے والا جتنا تلا لمبا اتنی لمبی زبان ہے، یہ کہتا ہے جناب اتحاد ہم کرنا چاہتے. اتحاد کس کے ساتھ کرو گے بتاؤ؟ بریل اہل حدیث تمہارے نزدیک کافر، دیوبندی تمہارے نزدیک کافر، جماعت اسلامی تمہارے نزدیک کافر، امت مسلمہ کی 19 جماعتیں تمہارے نزدیک کافر، ارا ہندوستان تمہارے نزدیک کافر، مکے کا امام کافر، مدینے کا امام کافر، اور ساری دنیا کافر، مصر کے علماء کافر، سودان کے علماء کافر، مالکی اور حنبلی اور شافعی کافر، ساری دنیا کافر ہے. اتحاد کس کے ساتھ کرو گے؟ اور خدا کے لیے ساری دنیا کو کافر بنانے کے بجائے تم اکیلے ہی کافر بن جاؤ، جان ساری دنیا کے چھوڑ دو. ٹھیک ہے، اور جب فتوا مولانا ظفر علی خان پر احمد شاہ کے بیٹے نے فتوا لگایا تھا تو ظفر علی خان نے کہا تھا کوئی ترکی لے گیا، کوئی غریبا لے گیا، کوئی ایرا لے گیا، کوئی ترکی لے گیا، کوئی ایرا لے گیا، کوئی دامن لے گیا، کوئی غریبا لے گیا، رہ گیا تھا نام باقی کی فقط اسلام کا، وہ ہم سے چھین کر احمد رضا خان لے گیا. ٹھیک ہے، اور اس نے کہا تھا بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، بریلی کے فتووں کا سستا ہے بھاؤ، کہ ملتے ہیں کوڑی کے اب تین تین، خدا نے یہ کہہ کر انہیں ہل دی وہ املی لہم ان کی دی متین. کفر کے فتوے لگانا آسان ہے، ٹھیک ہے، کفر کے فتوے لگانا، ہم ایک تاریخ رکھتے ہیں، ہمارے پاس تاریخ ہے، ہمیں اس بات پر فخر ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی میں علماء دیوبند نے بر صغیر پاک و ہند کے اندر وہ کردار ادا کیا جس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا. 1857 کی جنگ آزادی میں جہاد علماء دیوبند نے کیا، ریشمی رومال کی تحریک میں جہاد علماء دیوبند نے کیا، اور تحریک ہجرت میں جہاد علماء دیوبند نے کیا. اس لیے دیوبند اس جہاد کو مانتا ہے جو بدر حنین کے غازیوں نے کیا، بالکوٹ کے پہاڑوں پر جہاد شاہ اسماعیل نے کیا، دیوبند صحابہ کے دور سے لے کر آج تک جہاد کرتا ہے. کبھی بالاکوٹ کے پہاڑوں پر گردنیں کٹاتا ہے، کبھی قلم سے جہاد کرتا ہے، کبھی زبان سے جہاد کرتا ہے، کبھی سر پہ قسم باندھ کر سڑکوں پہ نکلاتا ہے. دیوبند ایسی تحریک ہے جس نے انگریز کو لوہے کے چنے چبائے، دیوبند ایک ایسی تحریک ہے جس نے قادیانیت کے بیج کو اکھاڑ دیا، دیوبند ایک ایسی تحریک ہے کہ جس نے شرک کی بنیادوں کو اکھیر دیا، دیوبند ایک ایسی تحریک ہے جس نے بدعت کے اندھیروں میں مصطفیٰ کی سنت کا چراغ جلایا. ایک آدمی عطا اللہ شاہ بخاری جیسا پیدا کر کے دکھاؤ. ایک آدمی عطا اللہ شاہ بخاری جیسا پیدا کر کے دکھاؤ. ایک آدمی شیخ القرآن جیسا پیدا کر کے دکھاؤ. کفر کے فتوے لگانا آسان ہے، لیکن مجھے بتاؤ کہ کس طرح دیوبند نے انگریز کا مقابلہ کیا. 1857 کی جنگ آزادی کے بعد مسٹر ٹامسن اپنی انگریزی کی ایک کتاب میں لکھتا ہے کہ 14,000 علماء کو دلی کے چاندنی چوک سے کر خیبر تک ان کی گردنوں کو لٹکا دیا گیا. سوروں کی کھالوں بند کر کے جلتے ہوئے تنوروں میں علماء کو ڈال دیا گیا. مسٹر ٹامسن کہتا ہے کہ میں اپنے خیمے میں گیا تو کیا دیکھتا ہوں، خیمے کے اندر میں کیا دیکھتا ہوں کہ 40 علماء کے کپڑے اتار کر ان کو آگ کے انگاروں پہ ڈالا گیا ہے اور 40 علماء کی لاشیں پگل رہی ہے. میرے سامنے 40 اور علماء لایا گیا. ٹامسن کہتا ہے انگریز نے کہا مولویوں ایک دفعہ کہہ دو کہ 1857 کی جنگ آزادی میں ہم شریک نہیں تھے، ابھی چھوڑ دیتے ہیں. ٹامسن کہتا ہے مجھے پیدا کرنے والے کی قسم ہے، پہلے 40 علماء آگ پر پک گئے، دوسرے 40 علماء یہ آگ پر پک گئے، ایک بھی آئی میں ایسا نہ تھا جس نے انگریز کے سامنے گردن جھکائی. سوروں کی کھڑوں میں بند کر کے جلتے ہوئے تنور میں علماء کو ڈالا گیا. لاہور کی شاہی مسجد کے صحن میں ایک ایک دن میں 80-80 علماء کو پھانسی دی گئی، اور یہ لاہور کے دریائے راوی میں 100-100 علماء کو بوریوں میں بند کے ڈالا جاتا، اوپر سے ان کو گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا، جو داڑھی والا نظر آتا اس کو گولی مار دی جاتی. 3.5 لاکھ قرآن کے نسخوں کو سن 1864 میں وائسرائے برطانیہ کے حکم سے جلا دیا، مدرسے شہید کر دیے گئے، علماء کو قتل عام کر دیا گیا، چوکوں میں علماء کی لاشوں کو لٹکایا گیا. 14,000 علماء تھے. آج پاکستان کا قلمکار، پاکستان کا تاریخ دان جناب 1947 میں کئی بہادروں کا ذکر کرتے ہیں، کئی سروں کا ذکر کرتے ہیں، کئی پیروں کا ذکر کرتے ہیں، کئی انگریز کے تنخواہ دار ایجنٹوں کا ذکر کرتا ہے، لیکن اس کو وہ لوگ نظر نہیں آتے جنہوں نے اپنے بچے یتیم کرانے کے لیے چونے کی بھٹیوں میں ڈال کر جو جلا دیے گئے، جو دیواروں کے نیچے چن کر ذبح کر دیے گئے، جو تختہ دار پر لٹکا دیے گئے. یہ 1864 سے لے کر 1866 تک کی ایک زندہ جاوید کہانی ہے کہ جب 14,000 سے زیادہ علماء درخت پر لٹکائے گئے، اور اسی دور میں کالا پانی کے اندر مولانا جعفر تھانیسری، مولانا ولایت علی اور مولانا مملوک علی کو بھیجا گیا. اسی دوران جزیرہ انمان میں اور علماء کو بھیجا گیا. یہ ایک زندہ جیت کہانی ہے. جس وقت دیکھا علماء نے کہ اگر اسی طرح علماء شہید ہوتے رہے، مدرسے اسی طرح بلڈوزروں کی نظر ہوتے رہے، دین ختم ہو جائے گا، تو 1866 29 مئی کو مولانا قاسم ننوتوی نے دیوبند کی بستی میں ایک انار کے درخت کے نیچے ایک مدرسے کی بنیاد رکھی. اسی مدرسے کو دارال علوم دیوبند کہتے ہیں. وہ مدرسہ جو 1866 30 مئی کو انار کے درخت کے نیچے بنا تھا، آج 125 سال کی تاریخ میں اس مدرسہ سے 70,000 علماء فارغ ہو کر پوری دنیا کے کونے کونے میں پہنچ چکے. آج ہمیں فخر ہے کہ مکہ مدینہ کا کہ امام، مسجد نبی کا امام، خانہ کعبہ کا امام وہ ہے جس نے مولانا حسین احمد مدنی سے مدینہ میں پیغمبر کی حدیث پڑھی تھی. آج ہمیں فخر ہے کہ چین کی وادیوں میں جبن کا فیض پہنچا. میں نے برطانیہ کا دورہ کیا ہے اور اس دورے میں میں نے دیکھا اسکاٹ لینڈ کے پہاڑوں پر جوبند کا فیض پہنچ چکا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ آئرلینڈ کے صحراؤں میں، آئرلینڈ کے سمندروں میں، جزیروں میں جوبند کا فیض پہنچ چکا ہے. جوبند کے علماء، جوبند کی طرف سے کتابیں، جوبند کی تبلیغی جماعت، جوبند کے مدرسے، جوبند کی سلائی کتابیں، جوبند کے مکاتب فکر پوری دنیا کے کون کونے میں پہنچ چکے ہیں. اس لیے ریاست علی ظفر بجنوری نے کہا اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جا کہلایا ہے. تو گھر سمجھ آ رہی ہے؟ ریاست علی ظفر بجنوری نے کہا اس وادی گل کا ہر ذرہ، اس وادی گل کا ہر ذرہ خورشید جہاں کہلایا ہے، جو رند یہاں سے اٹھا ہے پیر مغاں کہلایا ہے. اس بزم جنوں کے دیوانے ہر رات سے پہنچے جدہ تک، اے عام ہمارے افسانے دیوارے چمن سے زندہ تک، سوبار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوئے برہم کو، یہ اہل جنوب لائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو. وہ مولانا قاسم ننوتوی سب کو رحمت اللہ علیہ، جس کے بارے میں مولانا جس بارے میں شورش کاشمیری کہتا ہے کہ شافعی کونو مکان کی راہ دکھلاتا رہا، شافعی کونو مکان کی راہ دکھلاتا رہا، گمراہان شرک کو توحید سکھلاتا رہا، اور پرچم اسلام ابر درخشاں کے روپ میں بتکدوں کی چار دیواری پہ لہراتا رہا. وہ سیدھا مدی گوہی جس کے بارے میں شورش کہتا ہے کہ اس سمیع پر اثر حاضر کا فتیح بے مثال سنت خیر الورا کے زمزمے گاتا رہا. اور وہ شیخ محمود الحسن جس کے بارے میں شورش کشمیری نے کہا کہ گردشے دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ مہر و وفا گاتا رہا. کوئی ایک آدمی شیخ الہند جیسا پیدا کر کے دکھاؤ. شیخ الہند کون ہے کہ جس کے شاگردوں میں حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی پیدا ہوا, جس نے 1500 سے زیادہ کتابیں لکھ کر پوری دنیا میں دین پہنچا دیا. شیخ الہند وہ ہے جس کے شاگردوں میں عبید اللہ سندھی پیدا ہوا کہ جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کیا. شیخ الہند وہ ہے جس کے شاگردوں میں انور شاہ کشمیری پیدا ہوا کہ جس نے بخاری شریف کی شرح عربی میں فیض الباری لکھ کر پوری دنیا کو برتا حیرت میں ڈال دیا. وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ دہلوی پیدا ہوا, جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا روئے زمین پر اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. وہ شیخ الہند جس کے شاگردوں میں مولانا سید حسین احمد مدنی پیدا ہوا کہ جس کے 167 خلفاء پیدا کیے, 14 سال مدینے میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھائی, جس نے 7 سال انگریز کی جیل کاٹی, جس نے 32,000 علماء اپنے شاگرد پیدا کیے. وہ شیخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوا. وہ شبیر احمد عثمانی جس نے قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کی تحریک چلائی. قائد اعظم سے کسی نے پوچھا تمہارے ساتھ علماء بھی ہیں؟ اس نے کہا میرے ساتھ ایک ایسا عالم ہے کہ ہندوستان کے سارے مولویوں کو ایک تکڑی میں رکھو اور ایک عالم کو ایک تکڑی میں رکھو جناب اس کا پلہ بھاری ہو جائے گا. پوچھا وہ کون سا عالم ہے؟ فرمایا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی ہے. قائد اعظم نے اس لیے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے جناب علی شاگرد رشید مولانا شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ کو شیخ الاسلام پاکستان کا لقب دیا. جب پاکستان بنا تھا تو مغربی پاکستان کا پرچم کراچی کے اندر لہرایا علامہ شبیر احمد عثمانی نے 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو, اور مشرقی پاکستان میں یہ پرچم مولانا ظفر احمد عثمانی نے رات ڈھاکے کے اندر لہرایا تھا. اور قائد اعظم فوت ہوئے جناب علامہ شبیر احمد عثمانی نے پڑھایا تھا اگر تمہارا بھی کوئی حصہ ہوتا, تمہاری بھی کوئی بات ہوتی, تمہاری بھی کوئی کہانی ہوتی تو چلو تمہارا ذکر بھی کسی جگہ پر آتا. تم نے تو قائد اعظم پہ کفر کے فتوے لگائے, تو نے تو علامہ اقبال کو کافر کہا, لیکن میں سلام کرتا ہوں اس دیوبند کو کہ جس نے شرک کی بنیادوں کو توڑ دیا, بدعت کی بنیادوں کو توڑ دیا. انکار حدیث کا فتنہ اٹھا تو بنیادوں کو توڑ دیا, صحابہ دشمنوں کا فتنہ اٹھا تو بنیادوں کو توڑ دیا. میرے دوستو دیوبند نے وہ کام کیا جس کی مثال کو پیش نہیں کرتا. ہمیں فخر ہے ہمارا علم مدینے سے آیا ہے. قاسم نانوتوی نے علم حاصل کیا قرآن و حدیث کا, شاہ اسحاق نے, شاہ عبد الغنی سے, شاہ عبد الغنی نے, شاہ عبد العزیز سے, شاہ عبد العزیز نے, شاہ ولی اللہ سے, شاہ ولی اللہ نے, شیخ ابو طاہر مدنی سے, شیخ ابو طاہر مدنی نے, علامہ محمد بن احمد صاحب مجمول بہار سے, علامہ محمد بن احمد نے, شیخ ربیع ابن سری سے, شیخ ربیع ابن سری نے, شیخ حسام الدین سب کنز العمال سے, شیخ حسام الدین نے, شیخ محمد بن احمد سے, شیخ محمد بن احمد نے, دو واسطوں سے, امام ابو عیسیٰ ترمذی سے, امام ابو عیسیٰ ترمذی نے, امام بخاری سے, امام بخاری نے, حضرت عبداللہ بن مبارک سے, عبداللہ بن مبارک نے, امام ابو حنیفہ سے, امام ابو حنیفہ نے, حضرت انس بن مالک سے, انس بن مالک نے, عبداللہ بن مسعود سے, عبداللہ بن مسعود نے, محمد رسول اللہ سے. آپ پر فخر ہے کہ ہمارا علم مدینے سے آیا ہے. ایک آدمی کہنے لگا کہ علم تمہارا مدینے سے آیا ہے, لیکن ہمیں پیروں کی گدیاں ہمارے پاس ہیں, ہم نقشبندی ہیں, ہم چشتی ہیں, ہم صابری ہیں. میں نے کہا علماء دیوبند نقشبندی بھی ہے, چشتی بھی ہے, صابری بھی ہے, قادری بھی ہے, سوربری بھی ہے. میں نے کہا کہ دیوبند کے علماء کو یہ فخر حاصل ہے, یہ نصیبہ حاصل ہے کہ مولانا رشید احمد گنگوہی چاروں سلسلوں کے مجاز تھے, چاروں سلسلوں کے امام تھے. مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کا سبق سیکھا حاجی امداد اللہ مہاجر مکی سے, حاجی عبداللہ نے میاں جی نور محمد سے, میاں جی نور محمد نے شیخ عبد الباری سے, شیخ عبد الباری نے شیخ عبد الحادی سے, شیخ عبد الحادی نے شیخ عز الدین سے, شیخ عز الدین نے شیخ عبد الحق رودلوی سے, شیخ عبد الحق رودلوی نے خواجہ جلال الدین تھانیسری سے, خواجہ جلال الدین تھانیسری نے خواجہ نظام الدین اولیاء سے, خواجہ نظام الدین اولیاء نے خواجہ علاؤالدین ساورکلری سے, علاؤالدین ساورکلری نے خواجہ بابا فرید الدین گنشکر سے, بابا فرید الدین گنشکر نے خواجہ علی حجویری سے, خواجہ علی حجویری نے خواجہ مودود چشتی سے, خواجہ مودود چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سے, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے خواجہ محمد بن عارف سے, خواجہ محمد بن عارف نے سلطان ابن حبیرہ سے, سلطان ابن حبیرہ نے خواجہ فضیل ابن عیاض سے, فضیل ابن عیاض نے حضرت حسن بصری سے, حضرت حسن بصری نے علی المرتضیٰ سے, اور علی المرتضیٰ نے محمد رسول اللہ سے. ایک عطا اللہ شاہ بخاری جیسا پیدا نہیں کر سکے. اور عطا اللہ شاہ بخاری راول پنڈی کی جیل میں 3 سال جیل کی سزا کاٹ رہا. شاہ جی کہتے ہیں تہجد کا وقت تھا بے ساختہ تھا, ایک شعر میری زبان سے نکل گیا کہ زندگی کی اداس راتوں میں, زندگی کی اداس راتوں میں ایک دیا ستم تماتا ہے, اے ہوا اسے بھی گل کر دے, ڈھل چکی ہے رات رونا پا ہے. اور کلکتہ کے نوجوان ضمانت کرانے گئے تو شاہ جی نے کہا یہ بیٹو یہ قصد ہی مجھ کو عزیز ہے, کچھ جیت لوں گا قرار سے. جو چمن یہ قصد ہی مجھ کو عزیز ہے کچھ جیت لوں گا قرار سے, مجھے اب چمن میں نہ لے چلو میں ڈرا ہوا ہوں بہار سے. جو چمن سے گزرے تو اے سرا تو کہنا یہ بلبل زار سے, اور خزا کے دن بھی قریب ہے لگانا دل کو بہار سے. آج پاکستان ہے 9 سال ہو گئے ایک اسلام کا ٹھیکیدار برسر اقتدار ہے. ٹھیک ہے پہلو کہنا میرا دل کر جائے احتساب کرا, پہلو کہنا 90 نہ الیکشن کرانا ہے سنیا جی, پھر کہنا میرا جی کر جائے احتساب کرا بھائی تو کالا احتساب, پھر کہنا میرا جی کر جائے اسلام لے آوا لے آ, پھر کہنا اسلام تو نہیں لیا میں جی کر جائے انتخاب کراوا. اچھا جی یہ بھی کالا تو پھر کہنے لگا افسوس میں اسلام نہیں لیا تے پانڈے مانجن لی جائے اسلام نہیں لیا تو جا چھٹی کر. ٹھیک ہے اور بولو ٹھیک ہے یہ آسان اچار پڑنا ہے ضیاء الحق کا آپ اچار پڑنا بولو. بڑا افسوس ہوتا ہے اس قوم کو دیکھو جو برسر اقتدار آتا ہے قوم کہتی ہے جناب یہ اسلام لائے گا یہ شریعت لائے گا شریعت یہ لائے گا یہ شریعت لائے گا. تم نے ریفرنڈم کرایا کسی سے نہیں پوچھا, تم نے نوی ترمیم بل پیش پاس کیا کسی سے نہیں پوچھا, اسلام کا مسئلہ آیا تو پوچھتے ہو. بتاؤ اگر اسلام کے لیے تم ووٹنگ کراتے ہو تو 40 سال پہلے 2.5 لاکھ انسانوں کو شہید کیوں کیا گیا؟ بتاؤ ریفرنڈم کرا کر تم نے جھاگ کیوں ماری تھی؟ اور تم شریعت لانے کے لیے پوچھتے ہو؟ اتنا بڑا دھوکہ, اتنا بڑا